بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باتیں تو مختلف ہیں، لیکن سب سے پہلے اس حدیث مبارک کا تذکرہ کر لیتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. رمضان شروع ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث بیان فرمائی تھی. جن لوگوں سے میں بات کر رہا ہوں، یہاں جو موجود ہیں اور بات کہیں دور بھی پہنچ رہی ہے، بعض وہ بھی ہوں گے جن کا روزہ ہے اور شاید اکثریت ان لوگوں کی ہوگی جن کا روزہ نہیں ہے. بہرحال ایک سنت پر عمل ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے، یا چلو رمضان کے شروع میں، ابتدا میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث کا تذکرہ فرمایا تھا، ہم اس کا مذاکرہ کر لیتے ہیں. حدیث سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن، ہو سکتا ہے بالکل آخری دن ہو، اس سے ایک دن پہلے ہو، یعنی آخر کے ایام میں خطبہ دیا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا ایہا الناس قد اضل لکم شہر عظیم. اے لوگو، ایک بہت عظمت والا، ایک بہت ہی عظیم مہینہ آنے والا ہے، شہر مبارک. قد اضل لکم شہر عظیم مبارک، ایک عظمت والا، ایک عظیم مہینہ، ایک مبارک مہینہ آنے والا ہے، یعنی شروع ہونے کے بالکل قریب ہے، جیسے آج ہمارے لحاظ سے بالکل شروع ہونے کے قریب ہے. فرمایا کہ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایک ایسا مہینہ ہے جس کی ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے. اور اس کی تفصیلات ہم پڑھتے رہے ہیں، سنتے رہے ہیں کہ رمضان میں کسی وقت بھی وہ رات ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ احتمال یہ ہے کہ آخری عشرے میں ہوگی، اور اس میں بھی زیادہ احتمال یہ ہے کہ اس آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوگی، اور ان میں بھی زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ 27ویں کو ہوتی ہے، لیکن بدل سکتی ہے، کبھی 27 کو ہو گئی، کبھی 23 کو ہو گئی، کبھی 21 کو ہو گئی، اور روایتوں میں سب باتیں مل جاتی ہیں. بہرحال رمضان کے مہینے میں ایک رات ضرور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعتکاف فرمایا تھا، تو پہلے 10 دن کا اعتکاف فرمایا، دوسرے 10 دن کا اعتکاف فرمایا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حاضرین تھے، جو ہم موجود تھے معتکفین، ان سے فرمایا کہ دیکھو، میں نے پہلے 2 عشروں کا اعتکاف کیا اس رات کی تلاش میں جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، لیلۃ القدر کی تلاش میں، لیکن مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ نہیں، وہ آخری عشرے کی راتوں میں، تو اس لیے ایک اور عشرے کا اعتکاف کر لو. تو 3 عشروں کا، یعنی پورے مہینے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعتکاف فرمایا تھا اور صحابہ نے بھی اعتکاف فرمایا اس رات کی تلاش میں. گویا یہ رات، اس رات کی فضیلت ویسے بھی حاصل ہو سکتی ہے، لیکن اعتکاف کے ذریعے سے کامل درجے کی فضیلت انسان حاصل کر سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ دن میں اعتکاف ہے تو عبادات سے انسان جڑا ہوا ہے، پھر رات جیسے ہی شروع ہوگی تو اعتکاف کی حالت میں رات شروع ہوگی، تو اعتکاف کی فضیلت مستقل ہوگی، اور اس کے علاوہ جو اعمال سے، جن اعمال سے جڑا ہوا ہے، وہ اعمال بھی جاری ہیں، تو ظاہر ہے ایک تسلسل جب قائم رہتا ہے عبادات کا، تو اس میں زیادہ توجہ بھی رہتی ہے، زیادہ دھیان رہتا ہے، اور خشوع بھی زیادہ رہتا ہے. تو اس لحاظ سے گویا اعتکاف بہترین ذریعہ ہے اس رات کی فضیلت حاصل کرنے کا. فرمایا کہ اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے. آگے فرمایا: جعل اللہ صیامہ فریضہ، اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیے. وقیام لیلہ تطوع، رات کے جو قیام ہے اس کو فرض قرار نہیں دیا. عام طور پر قیام رمضان، قیام و شہر رمضان وغیرہ کے الفاظ جب احادیث میں آتے ہیں تو اس سے مراد تراویح ہوتی ہے، تو تراویح کو فرض قرار نہیں دیا گیا ہے. تطوع کے معنی فرض کے علاوہ اب نفل بھی ہو سکتے ہیں، سنت موقعہ بھی ہو سکتا ہے، سنت بھی ہو سکتا ہے، غیر فرض اس میں آ جاتا ہے. بہرحال تراویح فرض نہیں ہے کسی. من تقرب فیہ بخصلت، آگے فرمایا کہ جو شخص اللہ کا قرب حاصل کرے، عبادت وغیرہ کرے اس مہینے میں، کوئی نیک عمل کر کے، کوئی بھی نیک عمل کر کے، صدقہ ہو، اچھی بات کہنا ہو، کہ اچھی کسی بات پر عمل کرنا ہو، نفل نماز ہو، تسبیح ہو، درود شریف ہو، کوئی بھی. من تقرب فیہ بخصلت کان کمن ادا فریضتا فیما سواہ، تو ایسا ہے کہ غیر رمضان میں، رمضان میں کوئی بھی نیک عمل غیر رمضان میں فرض کے برابر اس کی فضیلت ہے. فرض کی فضیلت نفل کے مقابلے میں تو ظاہر ہے کہ فرض کی فضیلت بہت زیادہ ہے، نفل کی فضیلت اس کے مقابلے میں کم ہے. تو رمضان میں کوئی بھی نفل عمل غیر رمضان میں فرض کے برابر ہے. ومن ادا فریضتا فیہ، اور جو شخص رمضان میں فرض عبادت ادا کرتا ہے، کان کمن ادا سبعین فریضتا فیما سوا، تو غیر رمضان میں 70 فرائض کے برابر ہے. رمضان میں ایک فرض عبادت ادا کرنا غیر رمضان میں 70 کے برابر. یہی ہے جو ہم لوگوں میں مشہور ہے کہ رمضان میں ہر عبادت کی فضیلت جو ہے اور اجر جو ہے وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے، اس روایت کی بنیاد پر ہے. اور یہی وجہ ہے کہ رمضان میں ہمیشہ سے ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول، صحابہ کا معمول، اور ہر دور میں ہمارے اکابر مشائخ قریب کے ہوں یا اوپر تک، تمام کا معمول ہمیشہ رہے گا کہ رمضان المبارک میں عبادات کی، یعنی ان کی اہمیت اور عبادات کا ذوق اور یعنی اس کا اہتمام بڑھ جاتا ہے ہمیشہ. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ فضیلت بڑھ جاتی ہے. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہے اور کئی گنا فضیلت اس میں بڑھ جاتی ہے. تو جو شخص اس میں ایک فرض ادا کرتا ہے غیر رمضان میں 70 فرائض کے برابر ہے. وہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے. وہ صبر ثواب الجنہ، اور صبر کا انعام اور ثواب اور بدلہ جنت ہے. صبر کی ابتدا تو شروع ہی سے ہو جاتی ہے، چاند کا انتظار کرتے ہیں وہ بھی صبر ہے. لوگوں کو وہ بھی مشکل لگتا ہے کہ اچھا نہیں نہیں اب یہ کیلکولیشن پہ چلے جائیں، وہی آسان ہے. ٹھیک ہے، جو میں کسی کی تنقید مقصد نہیں ہے کہ کوئی غلط یا کوئی صحیح، ہم حق اور باطل کی جنگ نہیں کر رہے، لیکن یہ ہے کہ بس اس بنیاد پر کہ مشکل ہو رہا ہے تو آسان کر لو، مشکل ہو رہا ہے تو آسان کر لو، یہ بنیاد جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے. اگر کسی عبادت میں کوئی مشقت پیش آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، مشقت تو عبادت کا ایک حصہ ہے، اور شروع میں ایک چیز مشقت ہوتی ہے، اس کو انسان دوسرے رخ سے دیکھے تو وہی چیز انسان کے لیے راحت کا ذریعہ بن جاتی ہے. اور اس پہ ایک اور چیز ہم سے متعلق، جو ہمارے کئی ساتھی ہیں جو اس بارے میں کبھی بعض لوگ پوچھ لیتے ہیں اور بعض نہیں بھی پوچھتے، رمضان شروع ہونے والا ہوتا ہے تو ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے، اچھا ہم کیسے کریں گے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا. اور یہ بھی ایک چیز ہے، بات صحیح ہے کہ اس لیے کہ ایک عظیم چیز اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں تو اس کی ہم قدر کیسے کریں گے، لیکن انسان سوچ 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 میں اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ کر نہیں سکتا پھر. تو اس یہ بھی ایک ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو خوش رکھیں اس چیز کے لیے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا اور برکتوں کا ایک موقع ہے، انسان جتنا اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اٹھا لے. اور کوئی مشقت پیش آتی ہے کھانے کی وجہ سے، جن کو چائے کی یا کسی چیز کی عادت ہے اس کی وجہ سے بھوک پیاس ہے، یا اور کوئی وجہ ہے، تراویح میں طویل قیام ہے، رات میں اگر نوافل میں اگر نوافل کا اہتمام ہے اور اس میں طویل قیام ہے اور مشقت پیش ہے، یہ تو صبر کا مہینہ ہے. جتنا صبر ہوگا اس کے لحاظ سے وہ صبر و ثواب ہو جنت، جس درجے کا صبر اس درجے کی جنت. جنت کے بھی درجات ہیں، صبر کے بھی درجات ہیں. تو جیسا انسان صبر سے گزرے گا اس کے لحاظ سے جنت کے درجات بھی حاصل کرے گا. وہ ہوا شہر الصبر وہ صبر و ثواب ہو جنت. بہرحال وہ ایک جو بات تھی کہ اس طرح کے عبادت کے مواقع پر کبھی کبھی شیطان اس طریقے سے بھی انسان کو روک دیتا ہے کہ نہیں نہیں تو پتہ نہیں میں کیسے کروں گا کیسے کروں گا. ہمارے مشائخ نے بہت آسان طریقہ بتا دیا، فضولیات سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو، کوشش کرو کوئی وقت ضائع نہ ہو، بس وقت ضائع نہیں کرنا ہے. انسان ہر چیز میں یہ سوچے نہیں مجھے وقت ضائع نہیں کرنا ہے، جو میں کام کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں بس صحیح کام ہے، اچھا کام ہے کرتے رہو. اب اتنا زیادہ کرنا تھا اور نہیں ہو سکا، اچھا پھر پریشانی ہو رہی ہے. وہ پریشانی ہوتی ہے جب انسان ایک بہت زیادہ اپنے ذمہ مقرر کرتا ہے اور نہیں کر سکتا، انسان یہ سوچے کہ اچھا مجھے یہ کام کرنا ہے اور اس کام میں لگے رہنا ہے. اب پورا ہوتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں ہوتا تب بھی ٹھیک ہے، وقت تو میں نے اس کام میں استعمال کر لیا. اب مثلا 3 گھنٹے تھے، 3 گھنٹے میں انسان سوچتا ہے مجھے اتنے پارے پڑھنے ہیں، تین گھنٹے تک پڑھے لیکن اپارے پورے نہیں ہوئے، پریشانی کی کوئی بات نہیں، تین گھنٹے عبادت میں گزر گئے، تلاوت میں گزر گئے، کافی ہے الحمدللہ. اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. اور ضمناً ایک اور بات جو علیحدہ سے کرنی تھی، حدیث کے ذمہ آ رہی ہے تو اسی ذمہ کر دیتا ہوں، کہ ہمیں روزانہ کی ترتیب میں ایک معمول مقرر کرنا چاہیے. ہمارے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مدظ اللہ کا معمول انہوں نے بیان فرمایا کہ میں روزانہ دو رکعت نفل میں پانچ نیتیں کرتا ہوں، دو رکعت نفل میں پانچ نیتیں کرتا ہوں. یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے. ایک تو یہ ہے کہ دن بھر میں مختلف ضرورتیں ہوتی ہیں، کام ہوتے ہیں، تو اس میں دو رکعت نفل میں صلاۃ الحاجت کی نیت کر لیتا ہوں کہ اللہ میرے دن کے جتنے بھی مشاغل ہیں، جو بھی ضروریات ہیں، ان تمام میں میری مدد فرمانا حاجت کی نیت سے. دوسری نیت ہوتی ہے کہ شکر کی، کہ اللہ تو نے جتنی نعمتیں دی ہیں، دینی نعمتیں ہیں، دنیاوی نعمتیں ہیں، طرح طرح کی نعمتیں ہیں، عبادت کا موقع دیا ہے، اسلام کی دولت دی ہے، اور اس کے علاوہ جو ظاہری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں. جب ہم مشکلات والوں کو دیکھتے ہیں یا جو لوگ دین سے دور ہیں ان کو دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، جس کو کہتے ہیں کہ تعرف الاشیاء بازدادها، کہ انسان جب دوسری جانب دیکھتا ہے تو قدر ہوتی ہے کہ اچھا کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے. تو جو دینی دنیاوی نعمتیں دی ہیں اس کے شکرانے کی نیت سے، تو ایک ہو گیا صلاۃ الحاجت، ایک ہو گیا شکرانے کی نیت. تیسرا فرماتے ہیں کہ میں نیت کر لیتا ہوں استعانت، مدد، کہ یا اللہ میں اپنے کاموں میں مدد چاہتا ہوں، تو مدد حاصل کرنے کی نیت سے صلاۃ الاستعانہ، مدد حاصل، مدد طلب کرنے کی نیت سے میں دو رکعت پڑھتا ہوں. انہی دو رکعتوں میں وہ نیت ہے. اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ میں چونکہ مختلف کام آتے ہیں اور اس ہر موقع پر انسان کو وقت تو نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کی دعا بھی پڑھیں اور دو رکعت بھی پڑھیں، تو کسی نے مسئلہ پوچھ لیا، کسی نے کوئی بات کر لی، کسی نے کوئی مشورہ کیا، کوئی کام کرنا ہے اپنے طور سے، تو استخارے کی بھی نیت اس میں میں کر لیتا ہوں، استخارے کی بھی نیت کر لیتا ہوں. اور اس کے علاوہ پانچویں نیت فرماتے ہیں توبہ، کہ جو مجھ سے کوتاہیاں ہیں، جو میری کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، تو ان تمام کوتاہیوں اور غلطیوں پر توبہ. ایک دو رکعت میں اتنی ساری نیتیں کر کے، یعنی فرماتے ہیں کہ اس سے میرے دن بھر کے مشاغل میں بہت برکت رہتی ہے اور خیر اور آسانی رہتی ہے. ہمارے لیے ایک سبق ہے. مختلف نیتیں یاد نہ بھی رہیں تو کم از کم دو چیزیں تو کم از کم ہیں، حاجت اور شکرانہ، کم از کم درجے میں یہی ہے کہ مشکل پیش آ رہی ہے دو رکعت ہم پڑھ لیں، اور اب تو رمضان کا مہینہ ہے تو صبح بھی انسان اشراق پڑھ لیتا ہے یا چاشت پڑھ لیتا ہے، کوئی بھی نفل پڑھ لیتا ہے، نفل نماز میں جو نماز ہے ہی پہلے سے ہی متعین ہے کہ اشراق ہے یا چاشت ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسان اس میں یہ بھی نیت کر لے. اب مثلا وضو کر کے آیا، مسجد میں آیا، تحیت الوضو بھی ہو گئی، تحیت المسجد بھی ہو گئی، اور اشراق یا چاشت کی نیت بھی ہو گئی، اور ساتھ ساتھ پھر یہ شکرانہ کہ یا اللہ تو نے جو نعمتیں دی ہیں اس کے شکرانہ ہے، اور میں جو آگے جو کچھ مجھے کام کرنا ہے، جو جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں، جو مقصد میرا ہے، اس میں مجھے کامیابی ہو جائے، تو اس کے لیے صلاۃ الحاجت. یہ کم از کم حاجت اور شکرانہ دو نیتیں کسی بھی نفل کے ساتھ شامل کر لیں، باقی بھی نیتیں ہوں گی، یہ نیتیں بھی شامل کر لیں. اس سے ہمارے جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دے رکھی ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اس میں اضافہ ہوگا. اور جہاں پر جو نعمت نہیں ملی اور ہم چاہتے ہیں، تو حاجت والی نیت کے ذریعے سے وہ حاجتیں ہماری پوری ہوتی رہیں گی، مزید اضافہ ہوگا. تو اس لیے یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ اس طریقے سے انسان اپنے اعمال میں قوت پیدا کر سکتا ہے. وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةِ، آگے فرمایا وَشَهْرُ الْمُوَاسَاتِ، لوگوں کے ساتھ خیرخواہی، ہمدردی، لوگوں کی تکلیف میں ان کا ساتھ دینا، کسی کی کوئی پریشانی ہو گئی، اچھا اس کی بات سن لی، اس کو کوئی اچھا مشورہ دے دیا، اس کی کوئی مدد ہو سکتی ہے، مدد کر لیں، مواسات، شہر المواسات. آگے فرمایا وَشَهْرُ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، ایسا مہینہ ہے جس میں مؤمن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، مؤمن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. یہ تو عام نظر آتا ہے، ہر جگہ رزق میں برکت نظر آتی ہے، اضافہ ہی ہوتا ہے، حالانکہ ہے روزے کا مہینہ لیکن کھانوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، کہ دن بھر روزہ ہے تو اچھا رات میں کھانوں میں اضافہ ہو گیا، لیکن پھر بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے کھانے کی مقدار بڑھا لیں. رزق میں اضافہ ہے، مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں، انعامات ہیں، لیکن پھر بھی کھانے میں انسان اس قدر خیال رکھے کہ صحت میں کمزوری نہ آئے، تو اتنا زیادہ کم بھی نہ کھائے اور اتنا زیادہ بھی نہ ہو کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے سستی غالب ہونے لگے. اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے انسان کھانے کی مقدار مقرر کر لیں. آگے فرمایا من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار, جو شخص اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے, روزے دار کا روزہ افطار کرائے, افطار کرانے سے مراد بس کھجور بھی. ہمارے یہاں جب ہم پڑھتے تھے طالب علمی کے دور میں تو وہاں کبھی کبھی روزے رکھا کرتے تھے, سال کے دوران روزے ہوتے تھے, کوئی روزے کا دن آ گیا, خاص خاص نفل کے روزے ہوتے ہیں جو عاشورہ کا ہے, اس طرح کے کوئی روزہ ہو جاتا تھا. تو مجھے پہلے تو عجیب لگا لیکن بعد میں سمجھ آیا کہ واقعی بات صحیح ہے کہ کھجوریں ملتی تھیں مدرسے کی طرف سے, ہمارا تو کچھ نہیں ہے. اب مثلاً میرا ساتھی ہے جو سامنے ہے, اس کے پاس اپنی کھجور ہے تو مجھے کہتا ہے دیکھو میری کھجور تم لے لو, اپنی کھجور مجھے دے دو. واقعتاً بات سمجھ میں آتی ہے, انسان تھوڑے سے عمل سے ایک فضیلت حاصل کر رہا ہے کہ اس نے جو کھجور لی وہ تو اس کی ہو گئی, اب وہ کھا رہا ہے, اب وہ مجھے دے رہا ہے تو اس کی کھجور سے میں افطار کر رہا ہوں, میری کھجور سے وہ افطار کر رہا ہے, اس طریقے سے میں اس کا روزہ افطار کرا رہا ہوں, وہ میں اس کا, اور یعنی وہ مجھے افطار کرا رہا ہے میں اس کا افطار کرا رہا ہوں. ایک نیت کے ذریعے سے, چھوٹے سے عمل کے ذریعے سے ایک فضیلت حاصل کر لیتا ہے انسان, اب وہ طالب علمی کی بات ہے. لیکن بہرحال یعنی یہ ایک چیز ہے کہ افطار کے انتظام کر دینا یہ بھی ایک بڑی فضیلت کی چیز ہے. تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ کان مغفرۃ لذنوبہ, ایک تو گناہوں کی بخشش اور دوسرا دوزخ سے آزادی کا فیصلہ اس کے لیے ہو جاتا ہے. وکان لہ مثل اجرہ, تیسری فضیلت ایک تو یہ کہ گناہوں کی معافی, دوسرا یہ کہ اس کی گردن دوزخ سے آزاد کر دی جاتی ہے, اور تیسری فضیلت جو بیان کی گئی کہ جو روزے دار ہے اس روزے دار کے روزے کا اجر بھی روزہ افطار کرانے والے کو مل جاتا ہے. دس روزوں کا افطار, دس لوگوں کا روزہ افطار کرایا تو دس لوگوں کے روزے کی فضیلت بھی مل گئی ساتھ ساتھ. من غیر ان ينقص من اجره شيء, یعنی دوسرے کے روزے کی فضیلت مجھے مل رہی ہے تو اس کے روزے میں کوئی کمی نہیں ہے, اس کو پورا پورا مل رہا ہے, اور مجھے بھی افطار کرانے کی وجہ سے اپنے روزہ بھی اور دوسرے کے روزے کی فضیلت بھی مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا عجیب انعام ہے, ایک ہی چیز اس کے ثواب کئی لوگوں کو ملتا ہے اور پورا پورا ملتا ہے اور سب کو, کسی کے اجر میں کمی نہیں آتی. قالوا یا رسول اللہ, صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم, یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک کے اندر اتنی استطاعت تو نہیں ہے کہ کھانا کھلائے, افطار کرائے. ترجمہ تو یہ افطار کرائے, صحابہ کا خیال یہ تھا کہ افطار کرانے کا مطلب یہ ہے کہ پیٹ بھر کے کھانا کھلانا, تو ہم میں سے ہر ایک پیٹ بھر کے کھانا تو نہیں کھلا سکتا یا رسول اللہ, تو ہم یہ فضیلت کیسے حاصل کریں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعطی اللہ هذا الثواب من فطر صائما, اللہ تعالیٰ یہ ثواب عطا فرما دیتے ہیں اس شخص کو بھی جو صرف افطار کرا دے صرف کھجور کھلا کر, یا اگر کھجور نہیں ہے تو پانی کا ایک گھونٹ پلا کر. افطار کرانے سے بس روزہ افطار کرانا مراد ہے, کھانا کھلانا نہیں ہے, ایک کھجور کھلا دی, پانی کا گھونٹ پلا دیا, لسی پلا دی, اس پر بھی کافی ہے. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا وہو الشہر اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ واخرہ عتق من النار, یہ ایسا مہینہ ہے جس کا ابتدائی حصہ رحمت ہے, درمیانی حصہ مغفرت ہے, اور اس کا اخیری حصہ آگ سے خلاصی ہے. اب اس کی جو بھی تشریحات شرح نے کی ہیں انشاءاللہ جب یہ تعلیم میں کتاب پڑھی جائے گی تو اس میں تفصیل آ جائے گی. شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں, بعض وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پہلے سے ہی نیک اعمال ہیں, پہلے سے ہی وہ رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کیے ہوئے تھے, اور بعض وہ ہوتے ہیں جن کو تیار کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی رمضان کے لیے, وہ تو خود گویا ہر وقت آخرت کے لیے تیاری ہوتے ہیں جانے کے لیے. تو ان کے لیے رمضان غیر رمضان, ہمارے اکابر کے حالات ہم جب پڑھتے ہیں اکابر کے رمضان میں کوئی فرق نہیں آتا تھا کوئی خاص, بعض اکابر ایسے تھے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ, جو معمول غیر رمضان میں تقریباً وہی معمول رمضان میں, تراویح اور تلاوت کا اہتمام تھوڑا بڑھ جاتا تھا, باقی وہی ترتیب. تو جو حضرات پہلے سے اعمال صالحہ میں لگے ہوئے ہیں, گناہوں سے دور ہیں اور نیکیوں میں آگے بڑھ رہے ہیں, ان کے لیے تو اولہ رحمت, شروع ہی سے رحمت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, وہ رحمتوں میں اضافہ ہی کرتے رہتے ہیں اور اضافہ ہی کرتے رہتے ہیں. لیکن بعض وہ لوگ ہوتے ہیں دوسری قسم ان لوگوں کی جن کے کچھ گناہ بھی ہوتے ہیں, تو شروع کے عشرے میں روزے وغیرہ رکھے, تلاوت کا اہتمام کیا تو گناہوں کی معافی ہو گئی, اس کو فرمایا دوسرا عشرہ جو ہے مغفرت وہ گناہوں کی معافی ہے. اور بعض وہ ہوتے ہیں جن کے گناہ زیادہ ہیں اور ان کے قلب پر سیاہی زیادہ ہے, جیسے ہوتا ہے انسان گناہ کرتے کرتے قلب پر ظلمت اور سیاہی آ جاتی ہے, اور قلب پہ زیادہ ظلمت و سیاہی ہے تو وہ پہلے دو عشرے تک جب روزے رکھتے ہیں تو آخری عشرہ ان کے لیے عتق من النار دوزخ سے خلاصی کا ذریعہ بن جاتا ہے. باقی واللہ عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو تین قسمیں بیان فرمائی ہیں کہ پہلا حصہ مغفرت، پہلا حصہ رحمت، دوسرا عشرہ یہ مغفرت کا، اور تیسرا عکس خلاصی کا. ہو سکتا ہے اس کے اور بھی معنی ہوں، لیکن ایک ظاہری مفہوم یہ ہے جو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا. آگے فرمایا من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ واعتقہ من النار. جو شخص اپنے ماتحتوں کا، مملوک تو غلام باندیوں کو کہتے ہیں، جو انسان کے ماتحت کام کرنے والے کوئی ہوں، کوئی شخص ہے جو کسی جگہ ذمہ دار ہے، کوئی فیکٹری ہے کسی جگہ، کوئی کاروبار وغیرہ چل رہا ہو اور کوئی ماتحتی میں لوگ کام کر رہے ہوں، تو ان کا بوجھ ہلکا کر دیا جائے. اس لیے کہ وہ روزے دار ہوں گے تو روزے داروں کا بوجھ ہلکا کرنا چاہیے. فرمایا کہ جو شخص اپنے ماتحتوں کا بوجھ ہلکا کر دے اس مہینے میں، تو اللہ تعالیٰ اس جو مالک ہے، جو بڑا ہے، جو ماتحتوں کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے، اس کے لیے بھی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے لیے بھی دوزخ سے آزادی کا فیصلہ کر دیتے ہیں. بس اس عمل پہ کہ چھٹی نہیں دی بلکہ بس کام ہلکا کر دیا، تو اس پر بھی یہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے. آگے فرمایا واستكثروا فيه من اربع خصال. اس مہینے میں چار کاموں کا کی کثرت کا اہتمام کرو. خصلتین، دو کام تو وہ ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرو، اور دو کام وہ ہیں جس کے بغیر انسان کا گزارا ہی نہیں ہے. چار کام ہیں، وہ کون سے؟ پہلی والی دونوں چیزیں جس سے اللہ کو راضی کیا جاتا ہے وہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وتستغفرونه. لا الہ الا اللہ کا اہتمام، ذکر کا، لا الہ الا اللہ کا اہتمام، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت کرنے کی تاکید کی گئی ہے. اور دوسرا استغفار کی تاکید. یہ دو چیزیں تو وہ ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ کی کثرت، کلمہ طیبہ، اور اس سے قلب کی بھی صفائی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے، اور استغفار. یہ دو چیزیں اور دو کام جس کے بغیر انسان کا گزارا نہیں. فرمایا کہ وہ اما الخصلتان اللتان لا غنا بكم عنهما، جس کے بغیر انسان کا گزارا ہی نہیں، وہ کیا ہے؟ تسألون اللہ الجنہ، اللہ سے جنت مانگو، اور دوزخ سے پناہ مانگو. دوزخ سے بچنا اور جنت حاصل کرنا، انسان اس کے بغیر اور کوئی صورت ہی نہیں. انسان کے لیے نجات یہی ہے کہ اچھا دوزخ سے اپنے آپ کو بچا کر جنت میں داخل کرنے کے اسباب پیدا کر لے. تو اس میں چار کام کرنے ہیں، لا الہ الا اللہ کی کثرت، استغفار کی کثرت، اور یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے، دوزخ سے نجات عطا فرما دے. جنت کی دعا اور دوزخ سے پناہ. آگے فرمایا ومن سقى صائما، جو شخص کسی روزے دار کو پلا دے، پانی پلا دے، کوئی چیز پلا دے، سقاه الله من حوض شربة لا يظما حتى يدخل الجنه، اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے، حوض کوثر سے پلائیں گے، ایسی پینے کی چیز پلائیں گے کہ اس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی. میدان حشر جب قائم ہوگا تو اس وقت شروع ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض سب سے بڑا، اس لیے کہ امت کی تعداد سب سے بڑی ہوگی، تو ایک بہت بڑا حوض ہوگا، حوض کوثر جس کو کہا گیا ہے. اور اصل میں نہر کوثر، جنت میں نہر کا نام ہے کوثر. کوثر کے معنی مفسرین نے لکھے ہیں جس میں بہت زیادہ خیر کثیر، جس کو کہتے ہیں بہت خیر کی چیز، انا اعطیناک الکوثر، بہت ساری خیر. تو یہ بھی کوثر ایسا ہے، نہر کوثر، وہ عجیب خیر والا پانی ہوگا، اور میدان حشر میں اس کا پانی حوض کی شکل میں ہوگا جو حوض کوثر کہلائے گا. اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے انبیاء کے بھی حوض ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض سب سے بڑا ہوگا کیونکہ امت کی تعداد بھی بڑی ہوگی. اور شروع میں جن کو موقع مل گیا یہاں سے پینے کا، اب وہ حساب کے مراحل ہیں، اور طویل جو میدان حشر کا جو طویل دن ہے، حساب کا دن ہے، سورج کے قریب آنے کا تذکرہ جو آتا ہے، وہ مختلف باتیں جو میدان حشر کی، اس میں بڑی تکلیف یہ ہوگی کہ انسان پیاسا ہے اور پانی نہیں ہے، لیکن حوض کوثر سے پانی پی لیا، اب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب جنت میں داخل ہونے تک پیاس کی کوئی صورت نہیں ہے. تو لا یظمأ حتى يدخل الجنہ، اگر بالفرض کسی وجہ سے، بالفرض اگر کسی کے گناہوں کی وجہ سے اگر اس کا حساب لمبا ہو جاتا ہے، یا اس کو کسی وجہ سے دوزخ میں کچھ وقت کے لیے جانا پڑتا ہے، پیاس کی تکلیف سے بچ گیا ہے، اس لیے کہ حوض کوثر اس کے اندر موجود ہے. اور جب پیاس کی تکلیف سے بچ گیا تو ظاہر ہے کہ بہت سی اور تکلیفوں سے بھی بچ سکتا ہے، اور امید یہی ہے کہ بہت سی تکلیفوں سے وہ بچ جائے گا. بہرحال اس روایت میں کئی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں جو رمضان سے متعلق بھی ہیں اور بعض روزے سے متعلق بھی ہیں. یہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اور رمضان شروع ہونے سے پہلے بیان فرمائی تھی، اس مناسبت سے آج اس کا تذکرہ کر لیا۔ اب بہرحال اس میں بہت سی باتیں تو ہماری جو اس مہینے سے متعلق ہیں وہ کچھ باتیں آ گئیں، آگے انشاءاللہ باتیں چلتی رہیں گی۔ بس ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اپنے آپ کو یہ یاد دلاتے رہنا ہے کہ ہم یہاں کس مقصد سے جمع ہوئے ہیں، کس مقصد سے جمع ہوئے ہیں۔ اب سے کچھ سال پہلے کو یاد کرتے ہیں تو ظاہر ہر ایک کی دل کی بات ہے کہ وہ ایک عجیب ہی منظر ہوتا تھا، ایک عجیب ہی اس کا ایک راحت اور مزہ تھا کہ ظاہر بڑوں کے سائے میں جب ہوتے ہیں تو بات الگ ہوتی ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، ہم جیسے کسی نے ہمارے سر پر ہاتھ رکھا ہوا ہے اور ہم بس ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اب وہ بات نہیں رہی، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ والی بات کہ ہمارے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو خیر ظاہر ہے ہمارے انتہائی بڑے اکابر میں ہیں، وہ اپنے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو برکت ہوا کرتی تھی اور برکت سے کام چل جاتا تھا، لیکن اب وہ برکت تو نہیں رہی۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں اب برکت نہیں رہی تو اب ہمیں اپنی ہمت سے آگے بڑھ کے حرکت کی ضرورت پیش آئے گی۔ تو خیر وہ تو حضرت تھانوی کی بات ہے، وہاں تو واقعی برکتیں ہوا کرتی تھیں، اب ہمیں مل کر بہرحال اپنے اپنے اعمال، اپنی اپنی محنتیں، اپنی اپنی کوششیں کرنی ہیں۔ وہ بڑوں کا جو سایہ تھا وہ تو اب نہیں رہا، لیکن بہرحال یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح رکھا ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ تھے تو اس وقت یہ حضرات بھی وہی سوچا کرتے تھے کہ بڑا سایہ ہے، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ یہ کوشش ظاہر کی تھی بعض خلفاء کے سامنے، ہے شیخ خلفاء کے سامنے، کہ کوئی جوڑ کی شکل ہو جائے تمام خلفاء میں، ایک اجتماعیت اور جوڑ کی شکل ہو جائے۔ لیکن ظاہر ہے اتنے سارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء 100 سے زائد، اور ان تمام کا ملنا اور مل کر اجتماعی طور پر کوئی کام کرنا ظاہر ہے کہ وہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ حضرت شیخ کے دور میں جمع ہو جاتے تھے، بلکہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے وفات کے بعد جو پہلا رمضان تھا اس میں بھی تمام خلفاء، تقریباً تمام خلفاء سہارنپور میں جمع ہو گئے تھے۔ ایک طرف حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معتکف تھا، ایک طرف حضرت مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معتکف تھا، اور باقی تمام خلفاء بھی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں موجود تھے۔ وہ بھی ظاہر ایک عجیب منظر ہوگا، لیکن وہی تھا کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ موجود نہیں تھے۔ تو یہ سلسلہ تو اسی طرح ہے، اللہ تعالیٰ نے جاری رکھا ہے۔ اب بہرحال جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے متعلقین جو موجود ہیں، اب ہمیں ہی آگے بڑھنا ہے۔ جو بھی سامنے موجود ہیں، صرف بولنے والا جو ہے اس کا وہ نہیں ہوتا کہ وہ تو صرف میں تو صرف ترجمانی کر رہا ہوں، باقی یہ ہے کہ جو بھی موجود ہیں آپ تمام حضرات حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل کیا ہے، تو اب ہم سب کو مل کر یہ کام آگے بڑھانا ہے، اور وہی اپنے اعمال کے ذریعے سے ہی اس میں قوت پیدا ہوگی۔ اور الحمدللہ یہ سلسلہ ٹورنٹو میں بھی مسجد زکریہ میں، وہاں پر بھی خواجہ صاحب، خواجہ متین صاحب وہاں پر ہیں اور پورے مہینے کے لیے وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، ملک صاحب بھی سب واقف ہی ہیں ان سے، وہ بھی وہاں پر ہیں، اور بھی حضرات ہیں جو وہاں کے متعلق وہاں رہنے والے حضرات ہیں وہ وہاں جڑیں گے۔ تو اس لحاظ سے یہ کہ وہاں بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ قائم ہو جائے گا، اور بھی جگہوں پر سلسلہ کسی درجے میں الحمدللہ شروع ہو رہا ہے۔ اور کسی جگہ وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس ابھی 3 لوگ ہیں، میں نے کہا تعداد کی فکر نہ کریں، تعداد اصل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو سلسلہ اللہ تعالیٰ جب آگے بڑھاتے ہیں جتنے لوگوں کو فائدہ ہو جائے، چند لوگوں کو فائدہ ہو جائے اور آگے سلسلہ چل جائے تو اس سے بڑی کوئی اور کوئی بات نہیں ہے۔ تعداد ہم وہ تعداد تو دیکھنی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع میں کتنی تعداد تھی، اور اس کے 18 سال کے بعد جب فتح مکہ ہوا تو کیا تعداد تھی، اور اس کے 1 سال کے بعد عام الوفود آیا اور حجۃ الوداع آیا، 20 سال ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو، تو لاکھوں کی تعداد میں وہ تعداد پہنچ گئی تھی۔ بہرحال تعداد اصل نہیں ہے، جہاں پر 5-10 افراد بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی الحمدللہ سلسلہ شروع ہے، اور یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے جو آگے چل رہا ہے۔ کہیں پر 2-3 افراد جمع ہیں تو وہ بھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے جو آگے سلسلہ چل رہا ہے۔ انشاءاللہ وہ جیسے دار العلوم دیوبند کی بنیاد جب رکھی گئی تھی تو ابھی تک وہ درخت میں نے دیکھا تھا انار کا جو وہاں گئے ہیں، ابھی تک موجود ہے، اب پتہ نہیں، اب تو بہت سال ہو گئے میں گیا نہیں، لیکن سنا ہے کہ موجود ہے۔ تو وہ درخت جہاں اس کے نیچے جو استاد تھے ان کا نام محمود تھا اور جو پڑھنے والے تھے ان کا نام محمود تھا، ان دونوں کے ذریعے سے وہ ایک مدرسے کی ابتدا ہوئی، اور اب دار العلوم دیوبند ہی کی شاخیں ہیں جو ہم یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی دار العلوم دیوبند ہی کی شاخ کی بنیاد پر ہے۔ تعداد کو ہمارے اکابر نے نہیں دیکھا، हाँ ठीक है, बास चीज़ों में उसकी कुछ अहमियत के भी हो जाती है, लेकिन हमारे जहनों में जो नंबर है कि अच्छा ये जगह पूरी भरी हुई हो तो इसका मतलब है हम कामयाब हैं, ये सोच जो है वो सही नहीं है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ अल्लाह ताला ने दिया है, करबोगा शरीफ है, हमारे बहुत से हजरात हैं जिनका मुफ्ती मुख्तारुद्दीन साहब मुद्दज़ल्लाहु से ताल्लुक़ है, और वहाँ पर हालांकि जंगल है, बिल्कुल जंगल है, और वहाँ पर सहूलतें भी शहर की जो पाकिस्तान में जो आम सहूलतें हैं वो भी वहाँ मौजूद नहीं हैं, लेकिन तकरीबन 90,000 या उससे ज़्यादा का अंदाज़ा था अभी रमज़ान में लोग जमा होने वाले, तो वो रोकना पड़ता है लोगों को मज़ीद ना आए, इसे कि इतना इंतज़ाम कैसे करेंगे। तो लाख तक तो तादाद पहुंच जाती है, उससे कितनी ज़्यादा वो गिनना भी मुश्किल होता है, और आम पूरे साल भर भी वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला चलता है। तो जहाँ अल्लाह ताला दे दें और वाकईतन लोगों को उससे फ़ायदा हो वो मिन जानिबिल्लाह है, ज़ाहिर है इसका मतलब ये कि नंबर के कोई एतबार नहीं, लेकिन हम नंबरों ही में गुम हो जाते हैं, ये चीज़ भी हमारी सोच के लिहाज से सही नहीं है। अपने काम में लगे रहें, अल्लाह ताला हमें इस काम में लगा दें और हम फ़ायदा उठाते रहें, बस यही बड़ी चीज़ है। बहरहाल दुआओं का भी अहतमाम की ज़रूरत है, आमाल के अहतमाम की ज़रूरत है, ताकि यह सिलसिला क़ुव्वत के साथ जारी रहे और जो बाकी हजरात आगे आते रहेंगे वो भी उनके लिए भी फ़ायदा मंद हो और हमारे लिए भी फ़ायदा मंद हो। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।